بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في متقن كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. گزارش کر رہا تھا کہ ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ان ایام میں ہم سید الشہداء شہید اعظم صدق رسول حضرت امام حسین اور ان کے معجزہ کربلا کے حوالے سے ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ذکر اللہ میں عجب شان ہے
بے شک
کہ ہم قرآن کی باتوں کو کربلا کے لہجے میں سنتے ہیں. اور کربلا کی آواز کو قرآن کی لفظوں میں، اور دونوں کی آواز ایک ہی ہے،
سبحان اللہ سبحان
اللہ. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی اکراہ نہیں،
بے شک
دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کی بنیاد ارشاد پر ہے، اور دین کا تقاضا ہے حسن اختیار. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ دونوں واضح ہو چکے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر کربلا سے پہلے تک کچھ بھی یہ حقیقت متشابہ تھی، جو کربلا کے بعد محکم ہو کربلا سے پہلے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہے کہ حقیقت واضح نہیں ہے، مگر کربلا کے بعد کسی میں یہ کہنے کی جرأت نہیں
ہے،
حقیقت واضح نہیں ہے، حقیقت آشکارا نہیں ہے. قد تبین حقیقت آشکار واضح، دونوں راستے واضح ہیں. اور اس دن میں کل بھی ایک جملہ کہہ گیا تھا، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں اسے. اگر یہ معلوم کرنا کہ کس قدر حقیقت توحید ہو یا حقیقت نبوت ہو یا حقیقت ختم نبوت ہو یا حقیقت آخرت ہو، مکمل طور پر حقیقت دین، مکمل طور پر حقیقت حق، مکمل طور پر حقیقت انسانیت، مکمل طور پر حقیقت حسن و خیر، مکمل طور پر حقیقت جبر و قدر،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ سب حقیقتیں کربلا میں اس قدر مکمل طور پر آشکارا تاباں اور واضح ہو گئی کہ اس کی مثال میں بھی ہم حوالے میں اسی علم کو پیش کرتے ہیں. ابھی ذہن وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک میں لے جانا چاہ. دیکھیے اس علم کو ظاہر ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں کہ جو میرے پیش نظر رہتی ہیں. ہم نے اس علم کو کیوں اختیار کیا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو جب حسن اختیار کی بحث ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
نظریے سے لے کے عمل سے لے کر طرز عمل تک،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
ہم نے اس عمل اس علم کو کیوں اختیار کیا؟ ہم نے اس علم کی اس شکل کو کیوں اختیار کیا؟ پھر اس علم کا انتساب ہم نے، اگرچہ کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم نبوت ہے، یہ علم علم رسالت ہے، یہ علم علم مرتضیٰ ہے، یہ علم وہ ہے کہ جو بدر میں بلند ہوا،
احد میں بلند
ہوا، خیبر میں بلند ہوا، خندق میں بلند ہوا، یہ علم وہ ہے جو کبھی نہیں جھکا. لیکن اب یہ علم نہ کسی رسول سے منسوب ہے اور نہ کسی امام سے منسوب ہے، یہ علم عباس سے منسوب ہے. ایسا کیوں ہے؟ اب میں قرآن کا بھی حوالہ دوں گا، طور پہ حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور تاریخ کا بھی حوالہ دوں گا، حدیث کا بھی حوالہ دوں گا. کیا آپ اٹھا کر قرآن پڑھیں اور سے حدیثوں کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، پیغمبر محمد مصطفیٰ جب بھی کسی غزوے میں یا سریے میں بھیجتے تھے، علم بھی ساتھ کرتے تھے، موقع اور محل سے علم کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا تھا، وہ ایک الگ بات. لیکن اس علم کے نیچے جہاں مخلص، موحد، وفادار، جانباز، شجاع غلامان مصطفیٰ ہوتے تھے، وہیں کچھ نہ کچھ منافقین بھی ہوتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ تاریخ ہے، بتلایا نہیں جا سکتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کچھ نہ کچھ اس لشکر میں منافقین ہوتے تھے، کسی کو انکار تو نہیں ہے. جہاں خالص اصحاب پیغمبر ہوتے تھے، خالص خدا کے سجدہ گزار، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر جان دے دینے والے، وہیں کچھ منافقین بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ کوئی جنگ ہمیں ایسی نہیں نظر آتی جس میں یہ ملے ہوئے نہ ہوں. لیکن واحد جنگ کربلا وہ ہے، نفاق نہیں. اس لیے اس کا نام کسی رسول کے نام پر نہیں، کسی نبی کے نام پر نہیں، کسی صاحب شریعت کے نام پر نہیں، بلکہ نواز رسول کے ایک وفادار عباس کے نام پر، عالم عباس، جس طرح اس کے زیر سایہ خالص فوج آئی تھی، اسی طرح اس کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں پس تبین الرشد من
اللہ.
اب جو اس پرچم کے تلے ہے وہ رشد پر ہے، جو اس کے سائے سے دور ہے وہی غی کے راستے ہیں. رشد و خیر کی راہ درکار ہو وہ حر کی طرح اس پرچم کے سائے کے تلے آئے. اب کہیں توحید ملے گی تو یہاں، اب نبوت ملے گی تو یہاں، اب ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رہے گا تو یہاں، اب آخرت کسی کی محفوظ رہے گی. یہ ہے قد تبین الرشد من اللہ. اور یہاں آنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، ارشاد ہے، ارشاد ہے. ہم تو راستہ بتاتے ہیں، جبر کہاں کرتے ہیں. خدا کی قسم پوری تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ فرمانے کے لیے جبر سے کام نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کبھی نہیں کام لیا، ارشاد سے کام لیا گیا. دیکھیے، اور جب یہ کہہ دیا جائے، قرآن جب یہ کہہ رہا ہو کہ لا اکراہ فی الدین، توجہ ہے، دین میں اکراہ، ایک عجیب و غریب منزل کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، ذرا سا بھی کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. اور فرما رہے ہیں ذرا سا بھی اکراہ نہیں ہے. تو اگر بیعت طلب کی جائے جبر کے ساتھ، تو یہ بجبر طلب بیعت خود بتا دیتی ہے کہ یہ دین سے خارج ہے. طلب بیعت کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین،
سبحان اللہ،
دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. یہ لفظ زبردستی بھی کیا اچھا لگا. ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کی لطافت ہماری طبیعتوں کی کثافت میں آ کر، آپ اس لفظ کی لطافت دیکھیں، زبردستی، زبر اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا، ہاتھ کو کسی کے اوپر رکھنے کی کوشش کرنا، یہ زبردستی ہے. یہ ذرا سی بھی خواہش کہ میں برتر رہوں، ذرا سی خواہش ایک زبر کے برابر بھی، زبر کے برابر بھی یہ خواہش کہ میں اس پر برتر رہوں، میں اس پر برتر رہوں، میں اس پر برتر رہوں، کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کسی اور سے برتر رہیں؟ یہ آرزو کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ برتر وہی ہوگا جسے وہ برتری بخشے، خود سے برتری کی آرزو زبردستی ہے. برتری شرف ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، بزرگواری ہے، فضیلت ہے، منقبت ہے، لیکن خود سے کسی پر برتری حاصل لا فضل لعربي على عجمي. كسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی مشرق والے کو مغرب والے پہ فضیلت نہیں ہے. اس پہ تو سبحان اللہ کا دوسرے پہ بھی کہیے گا کہ کسی مغرب والے کو مشرق والے پہ فضیلت نہیں ہے، جب کسی مشرق والے کو مغرب والے پر فضیلت نہیں ہے تو کسی مغرب والے کو مشرق والے پر فضیلت نہیں آئے، کسی پیسے والے کو غریب پر فضیلت نہیں آئے، کسی کیپیٹلسٹ کو کسی غریب پر فضیلت نہیں ہے، ہے نا؟ اب آپ کی ذہانتوں سے اتنی توقع تو ہے کہ بیج میں نے بو دیا درخت آپ اگائے. کسی کو کسی بھی فضیلت نہیں حاصل ہے، اور فضیلت حاصل کرنے کی از خود کوشش کی تو طاغوت طلب بیعت بجبر طاغوت لا اکراہ فی الدین. اب جب بجبر طلب بیعت دین سے خارج کر دیتی ہے تو بجبر طلب بیعت کے مقابلے میں انکار بیعت ہی عین دین ہے. اس لیے کہ بجبر طلب بیعت ہے غی کا راستہ، گمرہی کا راستہ، جبر کا راستہ، قہر و غلبے کا راستہ. اچھا یہ قرآن تو اصول بتاتا ہے، اصول تقاضا آپ سے یہ ہے، آپ کے حسن اختیار سے یہ ہے، آپ سے یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سطح پر، زندگی کے ہر مرتبے میں، زندگی کے ہر درجے میں اس اصول کو نافذ کریں، اس کا اطلاق کریں، تاریخ کے ہر دور میں اس کا اطلاق کریں، ہر دور میں اطلاق کریں، جہاں کہیں بھی ذرا سا بیعت میں جبر نظر آئے کہیے لا اکراہ فی الدین. کہیں بھی، کبھی بھی، کسی دور میں اس کے بعد مسئلے مشکل ہو جاتے ہیں، تو یہ مشکلات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کہیں کسی مرحلے میں، کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں، حضرت آدم سے لے کر حابیل و قابیل سے لے کر ابراہیم و نمرود سے لے کر موسیٰ و فرعون سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجبر بیعت دین سے خارج کر دیتی ہوں جو خود دین کی اساس رکھنے آیا ہو. اسی لیے میں پوری ذمہ داری سے اور پورے چیلنج کے ساتھ للکارتا ہوں، تحدی ہے میری کہ کسی صحیح روایت اور صحیح تاریخ میں بتائیں نبی رحمت نے کسی سے بھی بجبر بیعت لی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بجبر وہ بیعت لیتا ہے جو کسی کرسی اقتدار پر ہو. بجبر وہ بیعت لیتا ہے کہ جو تخت حکومت پر ہو. مکے کے مشرکین میں سے جن لوگوں نے حضور پر ابتداءً حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی وہ بجبر بیعت تھی یا بارشاد، بکراہ تھی یا بارشاد؟ اکراہ کا تو موقع ہی نہ تھا. کسی کو نبی رحمت ذرا سا بھی مجبور کر سکتے تھے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ذرا سا بھی، میں کہہ رہا ہوں ذرا سا بھی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے تھیوری بدل کر، کسی سے لہجہ سخت کر کے، کسی سے لہجہ بھی سخت کر دیا. میں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں خدا ایک ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ کبھی یہ جملہ بھی نہ کہا, اتنا بھی کہہ دیتے تو مشرکین کو بہانہ مل جاتا. کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے سامنے کہ دیکھو اب یہ ہم سے بدخلقی سے پیش آتا ہے, بدخلقی سے پیش آتا ہے, کہیں یہ الزام ملا؟ ہم سے اچھے لہجے سے نہیں بات کرتے, یہ کہیں یہ بات ملی؟ ارشاد کا کمال دیکھنا ہو تو گفتار مصطفیٰ میں دیکھو. اسی لیے تو بھائی آزاد مردوں کی بات الگ ہے, غلام
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, غلام جو اپنا نفس بیچ چکا, اپنی ذات بیچ چکا, بندہ بے جان ہے کسی آقا کا, کسی آقا مجازی کا, وہی اسے روٹی دیتا ہے, وہی اسے کپڑے دیتا ہے, وہی اسے تنخواہ دیتا ہے, وہی اسے خرچ دیتا ہے, اور یہ اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ غلام اپنے آقا کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز سن ہی نہیں سکتے, سن ہی نہیں سکتے. اور اگر ان غلاموں نے بھی ہمارے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو بتاؤ بس جبر و اکراہ کی یا بے ارشاد؟ بے ارشاد بے اکراہ نہیں, کوئی جبر نہیں. یا جس وقت بڑے بڑے صاحبان سرمایہ و اقتدار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے تمہارے بھتیجے کو؟ جو چاہیے حاضر ہے, جو چاہیے حاضر. اقتدار چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. اچھا ہمارے جیسے ہوتے ہمارے پیغمبر, ہمارے جیسے ہوتے تو فوراً قبول کر لیتے اور اس میں جواز بھی تھا. یہ جواز تھا کہ جب اقتدار ہی مل جائے گا تو سب کو ہم توحید کا کلمہ پڑھا دیں گے, جب ہم بادشاہ ہو جائیں گے تو الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو بادشاہ کے دین پر ہو جاتے ہیں, جو میرا دین ہوگا وہ ان کا دین ہوگا. ابھی بادشاہت قبول کیے لیتے ہیں اور بادشاہت کے بعد پہلا فرمان یہ ہوگا کہ بحیثیت بادشاہ کے میں حکم دیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور فرمایا آپ نے اس وقت بھی پیغمبر نے بادشاہت ٹھکرا دی, اقتدار ٹھکرا دیا, حکومت ٹھکرا دی, یہ بتانے کے لیے اگر بادشاہت قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھواؤں گا تو لا اکراہ فی الدین کا معیار قائم نہ رہے گا. صلی محمد و کلمہ تھا. ہم سب خوشنودی رب کے لیے بیٹھے ہیں, خوشنودی آقا کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا کلمہ زبان سے نہ کہیں, بلند تر صلوات پڑھیں. ایک اور بلند تر سب آپ ہی یہ سمجھیں مزاج دین اور یہ سمجھیں تقاضائے مشیت اور یہ سمجھیں مزاج نبوت اور یہ سمجھیں منہاج نبوت کہ منہاج نبوت کیا ہے؟ منہاج نبوت یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کر کے دین کا کلمہ پڑھنا، دین قبول جو کر لیں انہیں حکومت عطا کرو، دین حکومت کا سہارا نہیں لیتا، جو دیندار ہو جائے خدا انہیں حکومت دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے اس مقام سے لے کر جہاں لا اکراہ فی الدین کہا گیا، سورہ مبارکہ قصص تک جہاں کہا گیا کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کمزوروں کو حکومت دیں گے، ایک ہے پیغام قرآن، ایک ہے قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، ایک ہے۔ تو حضور نے بے اکراہ بجبر کوئی بیعت نہیں دی، نہ مکے والوں اور نہ مدینے والوں۔ آپ ذرا اس موقع پر بھی ذرا تعامل کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ مدینے والوں کو سب خبریں مل رہی تھی نا، ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جوک در جوک لوگ دین میں آ گئے؟ نہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، سروں پر سر پر ہنس و خاشاک ڈالتے ہیں، اور سہارا ایک اس کا چچا ہے جو سہارا، پورا شہر برگشتہ، ایک ذات ہے سہارا، وہ بھی بوڑھا ہے۔ پھر یہ خبر پہنچی وہ بوڑھا بھی انتقال کر گیا، اب وہ بالکل یکا ہوتا نہ ہے، اس کی طاقت اور کم ہو گئی۔ یہ سب حقیقتیں آج کا، ایک طرف طاقت کم ہو رہی ہو، کمزور ہو رہا ہو بظاہر، اور پھر دور سے آ کر کوئی بیعت کرے، یہ بیعت بإکراہ نہیں بإرشاد ہے۔ مدینے سے آ کے بیعت کر رہے ہیں، مدینے سے آ کے کہہ رہے ہیں آپ کو مکے میں پناہ نہیں ہے تو وہاں بیعت کرنے والے بیعت کرتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ یہاں بیعت کی جا رہی ہے، ہم آپ کو، ارے بھائی ذرا منطق تو دیکھیں، کوئی کسی کے زیر سایہ آتا ہے راحت کے لیے، پناہ لینے کے لیے، اور ہمارے یہاں، اور جب کوئی کسی کو پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والا سردار کہلاتا ہے، پناہ لینے والا محکوم کہلاتا ہے۔ غور فرمایا، یہ عجب نظام ہے کہ جس کو سردار دو جہاں کا مان رہے ہیں اسے پناہ دے رہے ہیں۔ ان سب حقیقتوں پہ غور کریں آپ، یعنی آپ کو ایک مماثلت نظر آئے گی، ادھر پیغمبر یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو حق جو ہیں، حق شناس ہیں، حق پرست ہیں، وہ آ کر بیعت کر رہے ہیں۔ ابھی باب مصائب میں گفتگو نہیں ہے، مگر مماثلت ابھی سے ظاہر کر دوں، یہی مماثلت کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں حسین یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں، حسین کی شہادت یقینی ہے، اور وہ فوج چھوڑ کر یہاں چلے آ۔ اب مزاج دیکھ، منہاج نبوت کدھر سے گزر رہی ہے؟ منہاج نبوت کربلا سے گزر رہی ہے، کربلا۔ اعتقاد فرمایا. یہ ہے حسین کی بیعت حر نے جو کی ہے وہ بارشاد ہے, بکراہ نہیں. دین کی بنیاد ارشاد ہے, اکراہ نہیں, یہ یاد رہے. اور آج 21ویں صدی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, آج بھی ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی دست پیغمبر درا, آؤ کون میرے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا. اور ہم ہر سال محرم میں اس پرچم کے نیچے آ کر انکار بیعت باطل کر کے دست محمد پر تجدید بیعت کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1400 برس گزر گئے, یہ کس لیے مجلسیں برپا ہیں؟
سبحان اللہ
یہ کس لیے تذکرہ زندہ ہے؟ وہ سمجھتے نہیں کہ تذکرہ کیوں زندہ ہے.
سبحان اللہ
اس لیے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تجدید بیعت کریں. پیغمبر کی بیعت میں ہیں, محمد مصطفیٰ کی بیعت میں ہیں. سامنے کوئی ہاتھ نہیں ہے مگر اس پر ایک پنجا نظر آتا ہے, اس پر ہم بیعت کرتے ہیں. علم تھام کے بیعت کرتے ہیں, بیعت حق اور انکار بیعت باطل. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. طاغوت کا انکار, خدا کا احترام, اور دائرے کہ دنیا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ غور فرمائیں گے. بھئی ایک زمانہ تھا جب واقعاً سروں پہ تلواریں لٹک رہی تھیں,
بے شک
ایک زمانہ تھا کہ کوئی آل محمد کے قریب نہ جائے. بڑے بڑے اکابر ملت محدثین, اگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ روایت علی سے نقل کر رہا ہوں, نام نہیں لیتے تھے. کہتے تھے مجھ سے ابو زینب نے نقل کیا. حدیث اور رجال کی کتابیں دیکھیں,
سبحان اللہ
مجھ سے ابو زینب نے نقل,
سبحان اللہ
یہ ایک انداز. آیا اور کوئی مجھ سے ایک مرد صالح نے نقل کیا, مجھ سے ایک مومن نے نقل کیا. اس طرح سے کر کے وہ نقل کرتے تھے. یا آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے یا حضرت کی وفات سے ایک برس قبل, دو برس قبل, تین برس قبل اسلام قبول کیا, اور حدیث کی کتابوں میں ان سے ہزاروں حدیثیں نقل.
سبحان اللہ
ایک سوال ہے میرا کہ ایک شخص حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے کب؟ دائرہ دین میں, دو سال قبل, ڈھائی سال قبل, تین سال قبل. اس سے ہزاروں حدیثیں, 6000, 7000, 8000 کے قریب حدیثیں. آپ بتائیے کہ ایک ذات ایسی ہے تاریخ میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹی ہے. 30 سال قرابت بھی ہے, صحابیت بھی ہے,
بے شک.
جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلے آغوش پیغمبر میں آیا. پہلی آواز جو اس بچے نے سنی وہ اپنی ماں کی آواز کے بعد پیغمبر کی آواز سنی. کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لہجے، کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لہجے. پیغمبر اس بچے کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، زبان چساتے تھے، اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اور مکے کے گلی کوچوں میں پھراتے تھے، غار حرا میں ساتھ لے جاتے تھے. اس بچے نے حضور کی کتنی باتیں سنی ہوں گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہت سادہ سا سوال ہے، کتنی باتیں حضور کی سنی ہوں گی، کتنی باتیں حضور کی دیکھی ہوں گی آنکھوں سے. حدیث کی کتابوں میں وہ ساری باتیں اس کے حوالے سے کیوں نہیں ملتی. جبکہ نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں کہ وہ گونگا رہا ہو، اس سے بڑا تو کوئی خطیب بھی نہ تھا. بھئی ہوتے ہیں کچھ لوگ، فرض کیجئے کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، مگر قوت گویائی نہیں رکھتا، قوت تحریر نہیں رکھتا، تو وہ نہ میرے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہے نہ میرے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ جس کے قلم میں بھی طاقت ہو، جس کی زبان میں بھی طاقت ہو، وہ لکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ لکھتا بھی رہا، بولتا بھی رہا، اس سے حدیثیں کیوں نہیں لی گئیں؟ بس اتنا سا سوال ہے. معلوم ہوا کہ اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں، یعنی فطری سا سوال ہے، اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں تو ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ شرف قربت کا حسد ہو. حسد بہت بڑا دشمن ہے. حضور کی حدیث ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، یہ بھی حضور کی حدیث. علی کل ایمان ہے، یہ بھی رسول کی حدیث. اب اگر کوئی علی کی آواز نہیں سنتا تو کم از کم حسد میں مبتلا ضرور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. کچھ وہ تھے جنہیں حسد تھا مرتضیٰ سے کہ یہ اتنے قریب کیوں رہے. دیکھیے حسد اور رشک بہت قریب قریب کی چیزیں ہیں. اب دیکھیے گا تاریخ میں کس نے کیا کیا کہا ہے. کچھ لوگوں نے تو کہہ بھی دیا کہ بھئی اور سب باتیں ٹھیک ہیں مگر تین باتوں کی کشک میرے دل میں ہے ہمیشہ رہی. تین باتوں کی کشک ہمیشہ رہی. یہ کشک کا نام ہی جب کشک بڑھ جائے تو حسد ہو. اکراہ و جبر، کہ کچھ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی باتیں نقل کریں مگر سر پہ تلوار لٹک گئی. خبردار ابو تراب کا نام نہ لینا، خبردار زہرا کا نام نہ لینا، خبردار آل محمد کے در کی طرف نہ جانا. اب میں تاریخ کی ایک بہت بڑی سچائی کو دہرا دوں، زبان تک بات آ گئی ہے تو نہ کہنا بھی ظلم ہے. طبیعت پہ جبر ہے اور جبر دین میں روا نہیں ہے. میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، حضرت امام نسائی رحمت اللہ جلیل القدر محدث ہے، ان کی کتاب سنن نسائی صحائف ستہ میں ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے خصائص امیر المؤمنین علی، الگ ایک تصنیف، الگ ایک تصنیف ہے. اس بزرگوار محدث نے حضرت علی کے خصائص الگ لکھے. ذرا علماء اہل حدیث سے پوچھئے کہ کیوں لکھے، کیوں لکھے، اتنے بڑے محدث نے کیوں لکھی الگ ایک کتاب فضائل علی پر. تو سب آج بھی سب بیک زبان کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار وقت، حکومت وقت، نعوذ باللہ شان علی مرتضی میں سب کو شتم کو روا رکھتی تھی. حکومت کا حکم تھا کہ نعوذ باللہ علی پر سب و شتم کیا جائے، علی پر لعن کیا جائے، نعوذ باللہ، علی کی اہانت کی جائے. مقام فضائل ہے، لیکن یہ ایک جملہ ہی قیامت کے مصائب ہیں. اس میں ذرا صبر و ضبط سے کام لیجیے گا. نقل کفر کفر نہ باشا، میں یہ نقل کر رہا ہوں تاکہ حالات کو سمجھا جا سکے. جملہ ہے تاریخ میں کہا جاتا تھا نعوذ باللہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حم کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح نعوذ باللہ خاکم بدان کہا جاتا تھا لا صلاۃ الا باللعن ابی تراب. حکومت شام کی آواز، یہ زخم کبھی بھر سکتا ہے؟ یہ زخم کبھی بھر سکتا ہے جب تک ابو تراب پر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدان نقل کو. جس وقت یہ فضا تھی اس وقت محدثین کھڑے ہو گئے، اور جتنی فضیلتیں تھیں حضرت علی کی وہ بیان کرنا شروع کی. علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا، علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا، علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا. ان میں سے ایک امام نسائی لکھے. دمشق گئے، حکومت شام کے پائے تخت وہاں جا کر انہوں نے فضائل بنی ہاشم اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے. حکومت کے پیادے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں. کہا بنو ہاشم ہی کی فضیلت میں، کچھ بنو امیہ کی فضیلت میں بھی بیان کیجیے. کہا بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہی نہیں تو بیان. کہا تو پھر یہ بھی منع، یہ بھی بیان نہ کیجیے. کہا تم ہمیں رسول کی حدیث بیان کرنے سے روکتے ہو؟
کیا بات.
گرفتار کیا گیا، اتنی اذیت دی گئی، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، شہید ہو گئے. یہ واقعات مستند کتابوں میں موجود ہیں، مستند کتابوں میں موجود ہیں. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ایک دور تھا جبر و اکراہ کا، جب ڈرے آل محمد پر آنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی. آج 21ویں صدی ہے، آج آزادی کا زمانہ ہے، آج کسی کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے. آج بھی قرآن محفوظ ہے آپ کے ہاتھوں میں، حدیث کی کتابیں ہیں، دین کی تاریخ ہے، جو حق نظر آئے اسے اختیار کر لو، جو باطل نظر آئے اس کا انکار کر دو، یہی قرآن کی آواز ہے، یہی کربلا کی آواز، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ صاف صاف کھلا ہوا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
آزادی ہے فکر کی، پوری آزادی ہے، خدا سمجھ میں نہیں آتا خدا کو سمجھو، رسول سمجھ میں نہیں آتا رسول کو سمجھو، ایمان سمجھ میں نہیں آتا ایمان کو سمجھو، آخرت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا آخرت کے عقیدے کو سمجھو، اور خوش دلی کے ساتھ، خوش خاطری کے ساتھ، کھلا پیشانی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، اکراہ کے ساتھ نہیں، نظریہ قبول کرو، توحید کا نظریہ بھی قبول کرو تو ہرگز جبر کے ساتھ نہیں،
بے شک
جبر کے تحت کسی نبی نے لا الہ نہیں کہلایا، بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ جواب ہے اس پوری طاقت کے خلاف کی جو کہہ رہی ہے مسلسل کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، پھر وہ جملہ دہرا ہوں، ہمارے ہاتھ میں شمشیر نہیں سپر رہی ہمیشہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
ہمیشہ سپر رہی،
بے شک
کبھی شمشیر کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں اٹھائی، کبھی ایک شخص کو بھی نہیں پیغمبر نے بزور شمشیر کلمہ پڑھوایا، اب میں اس موقع پر پھر ایک روایت یاد آ گئی کہ وہ سنا کر آگے بڑھوں، کہ پیغمبر کا کردار تو آپ کے سامنے آیا کہ مکے میں حکومت ٹھکرا دی، بادشاہت ٹھکرا دی، اور بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا،
بے شک
مدینے بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا، سب نے خدا کا کلمہ پڑھ کر، یہ کوئی تاریخ کا بہت سامنے کا منظر ہے مگر اس کے اندر گہری معنویت کو درج کر لو،
بے شک
پیغمبر نے سب سے کلمہ پڑھوایا خدا کا، سب نے خود بخود سر جھکا دیا مصطفیٰ کے آگے، کہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے مدینے میں آنے کے بعد بھی کوئی الیکشن کرایا ہو، سلیکشن کرایا ہو، ریفرنڈم کرایا ہو، کچھ کے بھائی بتاؤ مدینے والوں کیا مجھے اقتدار سونپتے ہو؟ سب نے آ کے خود کہا ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے اختلافات کو مٹا دیں، آپ ہمارے درمیان صلح و آشتی قائم کر دیں، آپ ہمیں راستہ بتائیں کیا کریں، سب نے یہی کیا، منظر کو منظر سے ملا لیں، ایک مدینہ وہ تھا کہ جب پیغمبر مکے سے تشریف لائے تو پورا مدینہ سمٹ کے آیا اور اس نے پیغمبر کو اپنا سربراہ سمجھ لیا اور مان لیا، پیغمبر کے بعد برسوں بعد پھر یہ منظر نظر آیا کہ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے، مجمع کہہ رہا ہے ہمیں آپ کے علاوہ اب کوئی حاکم نہیں چاہیے، علی جب اقتدار ظاہری میں بھی آئے تو بے ارشاد آئے بے اکراہ نہیں آئے، بے ارشاد اور یہ علی کون ہے، کتنی مماثلت ہے، پیغمبر نے تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا، علی نے بھی کبھی تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا،
بے شک
حضرت علامہ محدث قمی شیخ عباس صاحب مفاتیح الجنان صاحب سفینۃ البحار، بے شمار ان کی خدمتیں ہیں دین کے سلسلے میں اور متعدد تصنیفوں کتابیں ہیں، وہ ایک عجیب و غریب حسین روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک جنگ میں پیغمبر نے مولا کائنات کو بھیجا، حضرت علی تشریف لے گئے اور سامنے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے، کوئی کچھ مانگے ہمیشہ عطا کرتے ہیں۔ یہ تو علی کی سخاوت کی کتنی دھوم تھی، ایسی دھوم تھی سخاوت، شجاعتی کی دھوم نہیں تھی، علمی کی دھوم نہیں تھی، سخاوت کی بھی دھوم تھی۔ کہا آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے؟ ہاں رد نہیں کرتے۔ کہ تو میرا بھی سوال ہے؟ کہا سوال کر لے، تلوار دے دیجیے، میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں، اور وہ کہہ رہا ہے تلوار دے دیجیے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا، کچھ اور مانگ لے، یہ موقع تلوار کا تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا بھی تو اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں بھائی، جود و سخا کی بات ہوتی ہے، پیسے مانگتا دے دیتے، جاگیر مانگتا دے دیتے، میدان جنگ میں لڑنے آیا ہے اور تلوار مانگ رہا ہے۔ مگر شاید آپ کو اس فقیر کا یہ جملہ یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا ان کی ذاتیں بظاہر متناہی تھیں، ان کے اندر صفات لا متناہی تھے۔ کہہ دیتے کہ تلوار تو نہیں دوں گا تو حد سخاوت علی قائم ہو جاتی۔ ایک حد قائم ہو جاتی، اس نے کہا تلوار دے دیجیے، کہا لے یہ تلوار، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ دیکھو یہاں نہ شجاعت کی کوئی انتہا ہے، نہ علم کی کوئی انتہا ہے، نہ ایمان کی کوئی انتہا ہے، نہ سخاوت کی کوئی انتہا ہے۔ کہا لے لے تلوار، تلوار لے کر مسکرایا، کہا اے فرزند ابو طالب، اب یہ بتائیے آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ کہا کس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا؟ سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ خدا کی قسم، ایک عجیب سوال ہے، ایک عجیب سوال ہے، عجیب سوال آ گیا اس وقت میرے سامنے۔ دنیا میں تسلیس کا غلغلہ اب بھی ہے، غلغلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بلبلے سے ملتا جلتا لگا ساتھی آپ پہ بلبلے ہوتے ہیں جو ذرا سی تند ہوا سے پھوٹ جاتے تند بھی نہیں کبھی کبھی تو صبا و نسیم کے خرام ناز سے بلبلوں کی کیا حقیقت ہے تو یہ تسلیث کا غلغلہ اور یہ ثنویت کا غلغلہ اور یہ کثرت کے بلبلے کیوں ہیں توحید وہ خالص توحید جو اسلام کے پاس ہے وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی دوسروں کی ہزار ہا وجہیں ہوں گی مگر ایک وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس لہجے میں علی توحید سمجھاتے تھے وہ لہجہ اختیار کر لو نہج البلاغہ تو پڑھو مدرسوں کے نصاب سے نہج البلاغہ خارج کیوں آئے کیا ہے نہج البلاغہ میں کیا ہے پڑھیں اٹھا کے پڑھیں میرا جواب دینے کے لیے ہی صحیح پڑھیں میں چیلنج کر رہا ہوں میں للکار رہا ہوں میری تحدی ہے پڑھو نہج البلاغہ بتاؤ وجہ بتاؤ کہ نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے فیصد مضامین نہج البلاغہ کے صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ پر خدا کی وحدت خدا کے افعال کی حقیقت خدا کے صفات کی حقیقت خدا کے لطف و کرم کی حقیقت خدا کے جمال و جلال کی حقیقت نہج البلاغہ کا لہجہ اپنا لو دیکھو سندیت بھی پسپا ہو جائے گی تسلیث بھی پسپا ہو جائے گی کثرت کا غلغلہ بھی ختم ہو جائے گا توحید کا نعرہ بلند لا الہ الا اللہ کی حقیقت دنیا پہ آشکارا ہو جائے گی اور تمہیں بھی لہجہ بھی تند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی راہ نہیں دنیا 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 بلطف قبول کرے بارشاد قبول کرے دنیا اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ قبول کرے گی عقیدہ توحید اور جب عقیدہ توحید قبول کر لے گی دنیا اور تم جب عقیدہ توحید قبول کر لو گے تو دیکھو زندگی میں کیسی بلندی آ گئی کیسی بلندی آ گئی کیسی روشنی پھیل جاتی ہے دل کیسا منور ہو جاتا ہے دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں کوشش کروں گا کہ وعدہ پورا ہو کہ توحید کی روشنی اس میں کتنے رنگ ہیں کتنے رنگ ہیں دل میں جب توحید کا چراغ روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جس من جملہ اور اثرات کے ایک اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر شخص کے ہاں ایک کلمہ گونج رہا ہے اس گنبد بے در میں میں آسمان کو نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے کلاسیکل پوئٹس جو ہیں وہ گنبد بے در آسمان کو کہتے رہے ہیں ہاں اور دیکھیے اب گنبد بے در پہ مجھے ایک شعر یاد آیا غالب کی غزل کا ایک مقطع ہے اور کیا غزل کا مقطع ہے کیا غزل کا نعتیہ مقطع ہے نعت کا مقطع ہے دیوان غزل میں کہتے اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے جو کام بند اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے جو کام بند واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا آیتیں تو اپنی جگہ لطف دے رہی ہیں بند اور کھلا یہ سب رعایتیں لفظی ہیں مگر کیا حسین مقطع ہے پورا دیوان غالب کا ان کے اس ایک مقطے پر نثار ہو اس کی امت میں ہوں کیا سرشاری ہے کیا سرشاری ہے کیا کیف ہے کیا سرور ہے کیا عشق کی مستی ہے اس کی امت حکومت میں ہوں میں, میرے رہے جو کام بن واسطے جس شخص کے غالب گنبدے بے در کھلا. جب اس شہر کے لیے گنبدے بے در کھل جائے تو ہمارے دن کا در بھی کھلنا چاہیے اور انا کا بت ٹوٹنا چاہیے. جب تک انا ولا غیری کا کلمہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ لو نہیں دے گا. پہلی منزل یہ ہے کہ خود ہی کو پامال کرو خدا کی راہ میں. پہلی منزل یہ ہے کہ احساس ملکیت ہی باقی نہ رہ جائے, کچھ نہیں, نہ میں نہ کوئی چیز میری. لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں شرک اور بدعت اور توحید کا فلسفہ. کون ہے جو شرک میں مبتلا نہیں ہے؟ کون ہے جو اس مرتبہ توحید پر فائز ہے؟ بس ابھی اشارہ کر رہا ہوں دو تین سفروں میں. لوگ دیکھیے, ساتھ ساتھ چلنے دیجئے, بہت سی باتیں ہیں. ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہوتی رہے, گھر کی اصلاح بھی ہوتی رہے, معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے. تو اب دو باتیں تو میں نے عرض کی تھیں کہ حسد نہ ہو تو سمجھو دل میں توحید کی روشنی ہے, اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جو کچھ ہے اپنے پاس اس پر سمجھو توحید کی روشنی. یہ دونوں روشنیاں ابھر ہی نہیں سکتی جب تک کہ سب سے پہلے توحید کی روشنی انا کی تاریکی کو نہ مٹا دے. میں اور میرا, ہر جگہ میں اور میرا. جو جدید کلچر ابھر رہا ہے اس میں فتنہ کیوں ہے, فساد کیوں ہے, رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں, وفاداریاں ختم کیوں ہو رہی ہیں؟ بچے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں, ماں باپ بچوں کے وفادار اور شفیق نہیں ہیں, شوہر بیوی کا وفادار نہیں, بیوی شوہر کی وفادار نہیں, بھائی بھائی کا وفادار نہیں, دوست دوست کا وفادار نہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں نقص ہے. وہ جو گلوبل سویلائزیشن نیا پیدا کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد کیپیٹلزم ہے, جس کی بنیاد انانیت ہے, اس میں ایک چیز ہے, ہر بچہ آئی اور می میں مبتلا ہے. بڑے کہتے ہیں بیٹا چلیے مجلس میں, میں کیوں جاؤں, مجھے کیا ملے گا؟ اچھا مجلس تو چلیں بیٹا, وہ چچا کے ہاں چلیں, آپ جائیے, میں اتنی دیر میں کچھ کارٹون دیکھ لوں گا. بالش بھر کا وجود ہے, باپ کو جواب دے رہے ہیں, باپ کو جواب دے رہے ہیں, دادا سے گفتگو ہو رہی, آپ جائیے, مجھے کیا ملے گا؟ میں اتنی دیر میں ٹی وی دیکھ لوں گا, کارٹون دیکھ لوں گا. یہ بچپن سے اور اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے اسکولوں میں, انکریج کیا جا رہا ہے. یہ مورل ویلیوز ہیں, چمپینزین مورل ویلیوز, ہیومن مورل ویلیوز تو نہیں ہے یہ جو پیدا کی جا رہی ہیں, تاکہ انسان سے دوبارہ جدید بندر وجود میں آ جائے. یہ میوٹیشن کا عمل جاری ہے, ایولوشن کا پروسیس, اس میں ہم بھی مدد کر رہے ہیں, برا نہ مانیے گا, ہم بھی مدد کر رہے ہیں. تو جناب والا ہم کیوں جائیں, ہم اور میں, میں اور میرا, ہر جگہ میں اور میرا. اور یہ جذبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں کہیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں, سوچتے بھی نہیں کہ شرک میں مبتلا ہیں. اگر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ معجزہ اللہ کا یا رسول کا, معجزہ اللہ کا یا امام کا, اور کوئی کہے نہیں رسول کا معجزہ, کہیں گے شرک, امام کا معجزہ شرک. ارے رسول کو رسول بنایا تھی اللہ نے, تو جب اللہ نے انہیں علم عطا کیا, اللہ نے وحی نازل فرمائی, اللہ نے انہیں اعجاز ظاہر کرنے کی قوت بھی دی,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
تو اسی کی عطا ہے
سبحان اللہ.
اب آپ چاہیں اس کا کہیں چاہے وہاں تو شرک ابھرتا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو اپنا بچہ کہتے ہیں تو شرک کا احساس نہیں ہوتا, میرا بچہ ہے, یہ میرا پیسہ ہے, یہ میری دولت ہے, یہ میرا روپیہ ہے, اس وقت نہیں احساس ہوتا. بس دو جملوں میں بہت بڑی بحث سمیٹ رہا ہوں, یہ شرک ہے. اور دینی جذبے میں آ کر جب کہتے ہیں دیکھیے میں تو یتیموں کے لیے بہت کام کرتا ہوں اور میں نے کتنے یتیموں کی پرورش کی, اور خدا کی قسم میں یتیموں کی پرورش بھی بالکل ایسے کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچے کی کرتا ہوں, یتیموں کی تربیت ایسی کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچے کی کرتا ہوں. ارے یہاں بھی شرک ہے. جب تک اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھو گے مشرک رہو گے, جب اس بچے کو امانت خدا سمجھو گے تو توحید ہوگی. جب تک اپنے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھو گے مشرک رہو گے, جب اپنے پیسے کو عطیہ الہی سمجھو گے تب توحید جلوہ فرما ہوگی. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور دنیا, یہ مال, یہ زر, یہ دھن دولت اور یہ بچے, یہ زینت دنیا ہے. تم اس مال کو خدا کی خدا کا عطیہ سمجھ کر, اس اولاد کو خدا کی امانت سمجھ کر, اس عطیہ خدا کو اس امانت الہی پر صرف کرو. اور پھر امید اولاد سے نہ رکھو. شرک در شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم اولاد کی تربیت یہ سوچ کے کرتے ہیں آج ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں, آج اس پر خرچ کر رہے ہیں اور کل یہ ہمارے کام آئے گا, یہ بیدارانہ شفقت نہیں, یہ تاجرانہ انویسٹمنٹ ہے. اس کو امانت خدا سمجھ کر, اپنی دولت کو عطیہ خدا سمجھ کر اس میں خرچ کرو. اور اس کے بعد لو لگاؤ خدا سے, امید لگاؤ خدا سے, پروردگار تو نے امانت دی ہے, تیری امانت سمجھ کے تربیت کر رہا ہوں, اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کرنا. پروردگار تو نے مال عطا کیا, تیرا مال تیری امانت پہ صرف کر رہا ہوں, کہیں غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. اور پروردگار اس کا اجر ہم ان سے کیا لیں گے, تو ہی ہے اجر دینے والا. اب توحید جلوہ فرما ہوگی. صلوات علی محمد و آل. اور جب توحید ایسی ہو تب یہ ہوتا ہے کہ خطرات اگر اپنی ذات پر ہیں, بچے کی ذات پر ہیں, تو بچوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن اگر خدا کی ذات کے متعلق کوئی مسئلہ ہے, اگر توحید خطرے میں ہے, تو انہیں بچوں کو مائیں خوشی خوشی میدان میں بھیج دیں. اب سمجھو کہ کربلا میں کربلا کی ماؤں کے پاس توحید کا کیسا جذبہ تھا, توحید کا کیسا شعور تھا, توحید کا کیسا شعور اور توحید کا کیسا جذبہ. اور جو خانوادہ رسالت ہے وہی نہیں جو ان سے نسبت قائم کرنے. کل میں نے کہا تھا کہ کچھ تعلق بلا فصل ہوتا ہے کچھ فصل کے ساتھ. یہ ٹیوب میں روشنی آ رہی ہے کیونکہ ٹیوب براہ راست الیکٹرک کرنٹ سے جڑا ہوا ہے, لیکن اس کی روشنی جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہ جگہیں بھی نورانی ہوتی جا رہی ہیں, روشن ہوتی جا رہی ہیں. کربلا میں حسین کی ذات بلا فصل خلیفہ خدا, اور حسین کی روشنی جہاں جہاں پہنچ گئی, دخول کو دیکھو کیسا باطل کے لشکر سے نکل کے حق کی طرف آیا, اور تنہا نہیں آیا, ساتھ میں بیٹا بھی ہے, ساتھ میں بھائی بھی ہے, ساتھ میں غلام بھی ہے. اب سمجھے, اب سمجھے. اور حر نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. بس یہ جذبہ دیکھیں, محرم کی آئندہ تاریخوں میں ذکر ہوگا, اکبر کا ذکر ہوگا, قاسم کا ذکر ہوگا, اصغر کا ذکر ہوگا, لیکن آج ذرا حر کا جذبہ تو دیکھو. یہ حر بعد میں میدان میں گئے, پہلے بیٹا گیا. بس میرا وقت تمام ہو چکا ہے, وقت تمام ہو چکا, بس اب کتنے مناظر بتاؤں. کیا وہ منظر آپ کے سامنے دہراؤں, وہ منظر کہ جب شب عاشور سر نہلائے ہوئے پوری رات ہر اپنے فرش پہ بیٹھا رہا, ہر اپنے گھوڑے پر پشتے فرش پہ بیٹھے رہے, بے قرار بے چین, چہرے کا رنگ متغیر, اور خیمے میں دسترخوان بچھا رہا, خنک اور لذیذ پانی رکھا رہا, غلام بار بار آگے کہتا رہا, آقا کھانا تناول کرنا, کھانا کھانا. بھائی آیا, جب بیٹا قریب آیا, ظہر نے ایک عجیب نگاہ سے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ذرا غور تو کرو, میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں, تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے اشارہ سمجھ لیا, ہاں میں بھی سن رہا ہوں. کیا سن رہے ہو؟ خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے. پانی پلایا تھا, حسین کے ننھے ننھے بچے پیاسے رہے اور ہم اپنی پیاس بجھا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور نے پانی نہیں پیا, اور نے کھانا نہیں کھایا, پوری شب گزر گئی. ایک منظر یہ ہے. دوسرا منظر, اور نے جب ارادہ کر لیا صبح عاشورہ کے اب جانا ہے, تو شجاعت دیکھو اہل توحید کی, بیچارے کاج کے سامنے گئے اور کہا کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حسین کے ساتھ جنگ ہوگی؟ مجھے تو خطابت آتی نہیں, مجھے نہ فضائل بیان کرنے آتے ہیں نہ مسائل بیان کرنے آتے ہیں, میں مبالغہ نہیں کرتا, ٹوٹے پھوٹے جملے جو مجھے تاریخ میں لکھے ہوئے یاد ہیں وہ سنا رہا ہوں. تاریخ پڑھو, تاریخ میں پسر صاحب نے جواب دیا, خدا کی قسم حسین سے جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کروں گا, حسین کو اس طرح قتل کروں گا کہ یادگار رہے گا یہ واقعہ تاریخ میں. پھر لڑک گیا مگر اس نے درست لہجے میں کہا, اچھا تو میں جا رہا ہوں. پہلے اپنے خادم کو بلایا, ذرا میرے رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو, دو ایک خاص حیات اختیار کی, اور آنے کے بعد فرزند رسول کی قدم بوسی کی, آقا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین نے حور کو معاف کیا, اور کو جنت کا مشدہ سنایا, اب میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, اور تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا, تو دنیا میں بھی حور ہے آخرت میں بھی حور ہے, مگر ساتھ میں کا حور آج روز عاشور آیا ہے, ہمارے پاس مہمان کی توازوں کے لیے پانی بھی نہیں ہے. اور نے کہا, آقا
سلسلہ شروع ہوا، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، ہور نے جنگ کی، ہور کے غلام نے جنگ کی، ہور کے بھائی نے جنگ کی، ہور کے بیٹے نے جنگ کی، میں سب نہیں پڑھ سکتا، اب ایک لمحہ بھی میرے پاس نہیں ہے، بس ایک جملہ کہوں، ہور سے پہلے ہور کا بیٹا گیا، شہید ہو گیا، قربان ہو گیا، جب ہور کے بیٹے نے آواز دی، میرے بابا آخری سلام، بابا آخری سلام، فرزند رسول کو میرا سلام، ہور تیزی سے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچا، مگر جب پہنچا